اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے امت کی کشتی اور ستارے، اور آج اس سیریز کا یہ ہمارا آخری سلسلہ ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں خلفائے راشدین کا ذکر خیر ہوا، مرحلہ وار صحابہ کرام اور پھر اہل بیت اطہار کا ذکر خیر ہوا، پنجتن پاک کا ذکر ہوا، اور ہم نے تفصیل کے ساتھ واقعہ کربلا کو ڈسکس کیا، واقعہ کربلا کے اسباب کیا تھے، سفر کربلا کیوں ہوا، اور کربلا کے میدان پہ کیسے قربانی کی داستان رقم کی گئی، کس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، اور کس طرح امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ دراصل کربلا کے بعد کے واقعات پر مشتمل ہے، اور بالخصوص ہم جانیں گے کہ کربلا کے اس عظیم واقعے سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، پیغام کربلا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر انور کو جب تن مبارک سے الگ کیا گیا تو اس کے بعد کیا ماجرے پیش آئے، کیا حالات پیش آئے۔ کمال کی شخصیت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی پیدائش بھی کرامت، آپ کی زندگی میں بہت ساری کرامتوں کا ظہور ہوا، خود میدان کربلا میں شہادت سے پہلے امام حسین کی چند کرامات کا ظہور ہوا جو ہم نے پچھلے سلسلے میں سنی، مگر سر انور بھی سبحان اللہ ایسا باکرامت تھا کہ جب آپ کے سر انور کو لے کر 11 محرم الحرام کو کوفے پہنچایا گیا تو شہداء کربلا کے مبارک سر ان سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، امام علی مقام کے سر انور کو لے کر خولی بن یزید جو تھا وہ مردود رات کے وقت کوفہ پہنچا، قصر امارت یعنی جو گورنر ہاؤس تھا اس کا دروازہ بند ہو چکا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ سر انور لے کر اپنے گھر آ گیا، اور جب سر انور کو بے ادبی سے اس نے زمین پر رکھ دیا اور ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر رکھ دیا، اور اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، دیکھ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ وہ خاتون بگڑ کر بولی، تجھ پر خدا کی مار ہو، لوگ سیم و زر یعنی مال و دولت لائے اور تو فرزند رسول کا سر مبارک لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ وہ بیوی بھی اس سے دور ہو گئی اور یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی، جدھر سر انور موجود تھا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید مردود جو ہے اس سر انور کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لے گیا۔ بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی، بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ دنیا کی محبت اور مال و زر کی حوس انسان کو کس قدر اندھا کر دیتی ہے، آخرت کے انجام سے کیسے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا میں ہی اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کاروائی کی، اس ضمن میں صدر الافاضل مولانا محمد سید محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص یزید کے سپہ سالار عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بسرا بھاگنا شروع ہوئے، مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا اس کو ختم کر دیا، لاشیں ان کی جلا ڈالی۔ خولی بن یزید وہ خبیث تھا کہ جس نے امام حسین کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا، یہ روسیا بھی مختار کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی پر چڑھایا اور پھر اسے آگ میں جھونک دیا۔ اسی طرح لشکر ابن سعد کے تمام شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6,000 کوفی جو امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ کیا خوب، یوں سمجھیے کہ ایک نظم ہے، ایک جس کو کہیں کہ ان لوگوں کے انجام کے بارے میں اشعار ہیں کہ جب بھی پڑھتے ہیں ان ظالموں کا انجام بھی پتا چلتا ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ظلم کا انجام جو ہے وہ آخر ایسا ہی ہوتا ہے. شاعر لکھتے ہیں، اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی. اے شمر نابکار شہیدوں کے خون کی، کیسی سزا تجھے ابھی اے ناسزا ملی. اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. کتوں کی طرح لاشے تمہارے سڑا کیے، گھوڑے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی. رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود ہو تم کو ذلتے ہر دو سرا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی. دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی. ابھی تو یہ دنیا کی سزا ہے نا، ابھی تو آخرت کی سزا انہیں ملنی باقی ہے کہ کس طرح ان ظالموں نے ظلم کیا. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے قافلے کے ساتھ انہوں نے جو کیا، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ آپ کے سامنے ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور سے بہت ساری کرامتوں کا نزول ہوا. سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا، جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر پاک سے پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت ہو رہی تھی، اور آپ اس طرح تلاوت فرما رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. اسی طرح ایک دوسرے بزرگ نے بھی فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو آپ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان مبارک پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ترجمہ، اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. اللہ اکبر، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. ان ظالموں نے یہ سب دیکھ بھی رہے تھے مگر آنکھوں پر کیسا پردہ تھا. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی اسد مدری بھائی بھی ہوتے ہیں. اسد بھائی، یزید کے اس قافلے نے جو ظلم ڈھایا مگر اس کے بعد ان لوگوں نے جو گناہوں کا بازار گرم کیا، حرمین طیبین کے جو یوں سمجھے کہ ادب کو پامال کیا، میں چاہوں گا اس بارے میں بھی ناظرین کو بتایا جائے کہ ریزن کیا تھا. امام حسین جو بیعت نہیں کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کنٹرول آ گیا تو دین کا نقشہ ہی بدل جائے گا.
بالکل یہی تھا، اور پھر پریکٹیکلی بھی یزید نے اپنے عمل سے بھی اس بات کا اظہار کیا.
اللہ اکبر.
اور بڑے دل خراش واقعات ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یزید کے سامنے سب سے بڑی ہڈل تھی کہ جب تک یہ ہیں اس وقت تک میں گویا کھل کے کھیل نہیں سکوں گا. تو جب آپ کی شہادت ہو گئی تو پھر یزید نے قبضہ تو کر ہی لیا تھا، اس کے بعد جو اس نے مظالم کیے وہ بڑے بڑے ہی دل خراش ہیں. یزید نے سب سے پہلے تو اپنے یہ کوفہ شام اور یہاں کے علاقوں پر تسلط قائم کیا، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا. معاذ اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر اقدس وہاں پر دارالعمارت میں پہنچا تو اس نے معاذ اللہ خوشیوں کا سامان کیا، گانے بجائے باجے بجائے. اور اس لیے بھی علماء نے فرمایا کہ دیکھیے ان دنوں کے اندر بھی یہ ڈھول تماشے کرنا جو ہے یہ یزیدیوں کا جو ہے وہ کام ہے، نیک مسلمان جو ہے اس سے ہمیشہ سے دور ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ موقع بھی نہیں ہے اس طرح کے کام کرنے کا، فضولیات کرنے کا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب اس نے یہاں پر کھلے عام شراب کی اجازت دے دی، معاذ اللہ بہن بھائی کے نکاح کو جائز قرار دے دیا، اور اس نے اتنی یعنی کہ جو ہم سوچیں وہ کم ہے، چونکہ اس نے تو سلطنت پر قبضہ ہی اسی لیے کیا تھا اور یہ تو چاہتا ہی یہ تھا. اور پھر اس نے یہاں سے بڑھ کر اب اس کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت ہو گئی لیکن عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور دیگر اکابر صحابہ کرام علی مردوان ابھی بھی مکے میں اور مدینہ میں بڑی تعداد میں موجود تھے، تو اس کے ظلم کو تسلی نہ ہوئی اور اس نے پھر ایک لشکر جو ہے یہاں سے معاذ اللہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے روانہ کیا. جب یہ لشکر وہاں پر پہنچا تو اہل مدینہ کے ساتھ انہوں نے بڑا قتال کیا اور چند دنوں کے اندر معاذ اللہ ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا, جس میں ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی تھی, ایک بڑی تعداد جو ہے وہ تبا تابعین اور تابعین کی تھی. اور اتنا معاذ اللہ اس نے وہاں پر ظلم ڈھایا کہ مسجد نبوی شریف میں کئی دن تک جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ ہو سکی. اور اس بدبخت نے, اس کے جو لشکری تھے, جو بدبخت تھے, انہوں نے معاذ اللہ مسجد نبوی شریف کی حرمت پامال کی. تابعی بزرگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو گویا کہ پاگل ظاہر کر کے چھپ کے انہوں نے مسجد میں چند دن گزارے, لیکن یزیدی نے ان کو بھی پکڑا اور پھر ان کو باہر کر دیا. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو بڑے کرب کے اندر اہل مدینہ نے یہ دن گزارے. صحابہ کرام اور جتنے بھی خواتین تھی اسلام کی, وہ اپنے گھروں میں مقید ہو گئے. حالانکہ کئی حدیثیں ہیں کہ اہل مدینہ کو جو خوف زدہ کرے اس کے لیے لعنت کا تذکرہ ہے. اہل مدینہ سے جو قتال کرے اللہ پاک کی رحمت سے وہ دور ہو. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بالخصوص اس موضوع پر ہیں کہ جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کرے, کوئی بھی مسلمان ہے دنیا میں, ظلم تو ظلم ہے, برائی تو برائی ہے, لیکن بالخصوص اہل مدینہ کے ساتھ جو کرے اس کی بدبختی کا تذکرہ ہے. تو یزید نے اپنے ذمے میں اس بدبختی کو بھی جو ہے وہ سب کروایا. بہرحال یہاں پر انہوں نے جو بھی کرنا تھا کیا. پھر یہاں سے یہ لشکر جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا. اہل مکہ ایک طرح سے شہر کے اندر جو ہے وہ مقید ہو گئے. انہوں نے لڑائی کی اور زبردست لڑائی کی, اور 2 ماہ تک تاریخ میں لکھا ہے کہ مکہ پاک انہوں نے گھیرے رکھا. اور یہ منجنیقیں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. معاذ اللہ جبل ابو قبیس پر انہوں نے منجنیق لگا کر وہاں سے کعبۃ اللہ شریف اور حتیم کعبہ کے اندر پتھراؤ کیا. آگ کے گولے جو ہے وہ کپاس کے ساتھ اور دیگر کپڑوں کے ساتھ بنا کر یہ پھینکتے تھے, اور اتنی شدید انہوں نے گولہ باری کی کہ کعبۃ اللہ شریف کا معاذ اللہ غلاف تک جو ہے وہ جل گیا. اور وہ مینڈھا جو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں سینکڑوں برس پہلے جو ہے وہ قربان ہوا تھا, اس کے جو سینگ تھے وہ تبرک کے طور پر کعبۃ اللہ شریف پر رکھے ہوئے تھے, اس گولہ باری کے اندر وہ بھی جل گئے. ایون کہ کعبۃ اللہ شریف کے معاذ اللہ چھت جو ہے وہ نیچے تشریف لے آئے. یعنی کہ ہم کیا سوچیں, کیا تصور کریں, یعنی کہ مسلمان جو ہے جب یہ سنتا ہے تو عام مسجد سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور کسی جنگل کے اندر ایک عام مسلمان کی بنائی ہوئی مسجد, اس کی اتنی تعظیم ہوتی ہے کہ بندہ جوتا پہن کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, کوئی جانور اندر نظر آ جائے تو جھجری آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اور یہ وہ مسجدیں ہیں کہ جو زمین پر سب سے عظیم ترین مسجدیں ہیں. کعبۃ اللہ شریف, مکہ مکرمہ, حرم پاک, مسجد نبوی, اس کی سعادتیں اور عظمتیں تو کتنی بیان کریں, ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن اس بدبخت نے, یعنی کہ یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ کتنا بدبخت آدمی تھا, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے وہ آخر چاہتا کیا تھا. تو اس نے یہ سب کچھ کیا اور مکہ مکرمہ کا حصار جاری تھا, یہاں تک کہ اسی دوران یزید کے مرنے کی خبر آئی. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کے سامنے جا کر کہا کہ اب تم کس لیے لڑتے ہو, تمہارا جو بڑا تھا وہ تو مر گیا. اول انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی چال ہے, ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں, لیکن پھر جب کچھ اور لوگوں نے آ کے خبر دی تو ان کو یقین ہوا, پھر ان کا حوصلہ پست ہوا, اور پھر اہل مکہ نے جب حملہ کیا تو یزیدی وہاں سے دفع ہوئے اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا. اس پورے واقعے کے اندر مکہ اور مدینے کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا, جس میں بڑی تعداد صحابہ کرام کی. یعنی کہ ہم تصور تو کریں کہ ایک صحابی کی شہادت امت کے لیے کتنے بڑے نقصان کی, ان کے دلوں میں کیا کیا علوم ہوں گے جو اپنے ساتھ دنیا سے لے گئے.
کربلا والا ظلم تو اپنی جگہ, اس کے بعد بھی یہ داستان پوری سیریز ہے, اتنے صحابہ کی شہادت,
اتنے صحابہ کی شہادت. لیکن دیکھیے جو آپ نے بھی آیت پڑھی, علماء کرام نے اس کو بار بار بیان کیا ہے کہ تم اللہ پاک کو غافل نہ سمجھو ظالموں کے عمل سے. یعنی وہ جو کرتے ہیں اللہ پاک اس کو خوب جانتا ہے, اس کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. پھر اب ان کے ہم انجام کی طرف جاتے ہیں. چند واقعات آپ نے بیان کیے تو یہاں پر 3 سال اور 7 ماہ کا صرف عرصہ یزید زندہ,
صرف تین سال ساتھ میں
بندہ تصور کرے کہ اتنی بڑی لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈالا,
قیامت تک
اور قیامت تک کے لیے جو ہے اتنی بربادی اور اپنے لیے یہ سارا سامان کیا، لیکن اس کو اس نے برتا کتنا عرصہ؟ صرف 3 سال اور 7 ماہ، اور پھر اس کی جو موت ہے وہ بھی بڑی دردناک ہے۔ مختلف روایتیں ہیں، لیکن شراب کے نشے میں اور بری حالت کے اندر اس کا بہت برا انجام ہوا، اور ایک خبر کے مطابق جو اس کو کسی عورت کے ساتھ کہیں پر جنگل میں تھا، اسی نے اس کو قتل کیا، یہ بھی ایک روایت
ہے۔ دفنانے والا بھی کوئی نہیں تھا، کیڑے کھا رہے تھے، بڑی مشکل سے اس کو زمین میں داب کر،
بہت بری حالت کے اندر اس کا انجام ہوا۔ اور 61 سے لے کر 67، یعنی کہ یزید تو 3 سال 7 ماہ کے اندر ہی برباد ہو گیا، اور اس دوران جو مختار ثقفی کا بھی تذکرہ ہوا، اس نے 6000 تقریباً جو یزیدی ان کو مارا، اور جو ابن زیاد ہے وہ 67 ہجری میں صرف 6 سال کے بعد مارا گیا،
جو گورنر تھا
کوفے کا گورنر تھا مختار ثقفی نے ایک پورا لشکر بنا کر اس کی جو ہے وہ مقابلے کے لیے بھیجا، اس نے کچھ جو ہے وہ سامنا کیا، لیکن یہ مغلوب ہوا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، صرف 6 سال کے بعد وہی دریائے فرات کے کنارے پیاس کی حالت میں، اور دن بھی 10 محرم
اللہ
کا تھا جب ابن زیاد قتل ہوا،
اللہ،
اور مختار نے اس کی گردن کاٹ کر وہیں پر رکھوائی جہاں پر اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن
رکھی۔
مکافات عمل دیکھیے، اور ابن سعد کا جو انجام ہوا، ابن سعد جو ہے وہ مختار کے ساتھ اس کے پہلے اچھے تعلقات تھے، مختار اس علاقے کا گورنر بن گیا تھا، تو مختار نے اعلان کیا تھا کہ میں، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ کہ کون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر اس دن نکلا تھا، میں اس کو ایک ایک کر کے چن کے ماروں گا۔ تو مختار نے ایک دن اعلان کیا کہ کل میں اس کو ماروں گا، کہ جس کی خبر سن کر مسلمانوں کو بہت خوشی ہوگی۔ ایک شخص قریب بیٹھا تھا، وہ جانتا تھا کہ ہو نہ ہو یہ ابن سعد کے بارے میں مختار نے اب اپنا ارادہ ظاہر کیا، تو اس نے کسی طرح سے ابن سعد، وہ کہ جس نے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا تھا اور سامنا
لشکر کا
سپہ سالار تھا، تو اس نے جا کے خبر دی، تو ابن سعد نے کہا کہ نہیں، مختار کا ارادہ کسی اور کے ساتھ ہوگا، میں تو اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ بہرحال اگلے دن مختار نے جو ہے وہ اپنے کوتوال کو بھیجا اور سپاہیوں کو بھیجا، اس کو پکڑوا کے لائے، اس کا گلا کاٹا اور اپنے پاس رکھا اور اس کو ڈھانپ دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے بیٹے کو بلوایا، ابن سعد کے بیٹے کو، اور اس کے سامنے جو ہے وہ اس نے کپڑا اٹھایا اور کہا کہ دیکھو یہ کون ہے، تو وہ دیکھ کے ہل گیا، اس نے کہا یہ تو میرا باپ ہے، تو اس نے کہا تیرا انجام بھی تیرے باپ کے ساتھ ہی ہوگا، اس کو بھی قتل کیا، اور دونوں کے سروں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے تھے جن کا نام محمد تھا، ان کے پاس بھیجوایا۔ اور مختار نے کہا کہ یہ جو سر ہے ابن سعد کا، یہ امام حسین کے بدلے میں ہے، اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کے بدلے میں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر کائنات میں میں ہزاروں لوگوں کو مار دوں، تب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ناخن اور ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والا تھا، تو اس نے اس طرح کے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تو بہرحال ابن سعد کا انجام بھی ایسا ہوا، خولی کا آپ نے بیان کیا، اور جو شمر تھا ایک اور بڑا کردار ہے، یہ وہ بدبخت ہے کہ جب ایک موقع پر جا کر سلحوں کی کوئی ترکیب بننے لگی تھی، اور یہ ہو سکتا ہے واقعہ نہ ہوتا، لیکن یہ وہ بدبخت ہے جس نے ابن زیاد کے کان میں پھونک ماری اور کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، اگر نرمی برتے گا اور اس پر تو قابو نہیں پائے گا تو تیری حکومت اور یہ سب چلی جائے گی۔ تو شمر کو جب پتہ لگا کہ اب میری بھی باری آنے والی ہے، تو یہ بھاگا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو مختار کے لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ بار اس نے کہیں پر جا کر گاؤں کے اندر پناہ لی، اور پناہ لینے کے بعد جو ہے 2-3 دن وہاں پہ رہا، لیکن مختار کے لوگ وہاں پر پہنچے، اس کو پکڑا رات کے اندھیرے میں، اور اس کا سر تن سے جدا کیا، اور اس کی لاش کو کتوں کے سامنے کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یعنی کہ یہ شمر کا اتنا برا حال ہوا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو گوشہ نشینہ کا بہانہ کر کے چھپ گئے تھے، مختار نے کہا کہ اس دن تم گوشہ نشین کیوں نہیں ہوئے جس دن تم امام کے مقابلے میں آئے تھے، اب تمہیں گوشہ نشین یاد آ رہی ہے، کسی کے اس نے اعضا کٹوائے، کسی کو تڑپا تڑپا کے مارا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس نے جو ہے وہ تمام یزیدیوں کا جو ہے یہ باہر
within 6 years
یعنی 61 سے 67 کے درمیان جو یہ سارے معاملات ہوئے،
اور
یہ سارے یزیدی جو ہے یہ دنیا کی سزا ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کے جو شعر کا مفہوم ہے کہ یہ تو وہ سزا ہے جو ان یزیدیوں کو دنیا میں دی گئی، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی منتقم ہے.
ناظرین یہ وہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے کہ جس سلطنت کے لیے, جس اقتدار کے لیے, جس مال و دولت کے لیے ظلم کی انتہا, یعنی ایسا ظلم جو 1400 سال ہو گئے امت بھول نہیں پا رہی اور بھول نہیں سکے گی, ہر سال ہی دل کو ایک عجیب سا رنج پہنچتا ہے, ایک عجیب سی تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ کیوں کیا. اچھا پھر جس کے لیے کیا وہ کتنا عرصہ ان کے پاس رہا, کاش یہ تمام ظالم سمجھیں, تمام ظلم کرنے والے سمجھیں, تمام وہ لوگ جو اقتدار کے لالچ میں ہیں, جو مال کے لالچ میں, یا بعض اوقات شیطان اور اس کے جو وار ہوتے ہیں, نفس کے وار, ہوس ہوتی ہے, برے کام کی جو تمنا ہوتی ہے, اس میں سب کچھ کر گزرتے ہیں. بلکہ اب تو جو خبریں ہیں, مطلب وہ کئی باتیں تو ایسی ہیں جو میں چینل پہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس لیول تک برائیاں ہو رہی ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی مطلب بے حیائی اور بدکاری کا لیول بھی سنا ہے کہ وہ اس لیول کا ہے, اور اس طرح کی اب ویڈیوز اور اس طرح کی ویب سائٹس اور اس طرح کی جناب یوں سمجھے کہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور لوگ اس کو اسی انداز سے انجوائے کر رہے ہیں اور اس میں غرق ہوتے جا رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی پہلے تو ہم مرد و عورت کے معاملات سنتے تھے, اب تو اس سے آگے کے لیول کی باتیں ہیں. تو یہ سب جو کر رہے ہیں ان کو مرنا نہیں ہے, ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا. آپ سوچیں نا کہ ان کے پاس تو سب کچھ آ گیا نا, لیکن کچھ بھی نہیں بچا, اور موت ہوئی تو کیسی عبرت ناک موت کہ کس کوئی کتوں کے آگے جس کو اس کی بوٹی بوٹی ہو رہی ہے, تو کسی کو کیڑے کھا رہے ہیں, تو کسی کو دفن ہونے کی جگہ نہیں مل رہی. اور یہ مختار سخفی کے محل میں جب ابن زیاد کا سر لایا گیا تو بتایا گیا کہ اس وقت ایک سانپ بھی آیا جی, اور جو اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا, اس کے نتھروں میں داخل ہو گیا, اور سب لوگ بھاگ گئے. یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر سے تو تلاوت کی آواز آ رہی ہے, خوشبوؤں کی لپیٹیں آ رہی ہیں, نور کی برسات ہو رہی ہے, اور اس کے سر کے اندر جو ہے وہ دنیا میں بھی سانپ داخل ہوا. تو ناظرین یہ سب باتیں بہت کچھ ہمیں بتا رہی ہیں, اور اللہ کرے کہ ان چیزوں سے ہم بچے. کیا کہیں گے؟
بڑا ایک یعنی کہ اس واقعے کے اندر ایسا ٹوئسٹ ہے. دیکھیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, ٹھیک ہے, ان کا بیٹا یزید پلید بدنہاد نکلا, یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. اچھا یزید کے مرنے کے بعد چند مہینے کے لیے اس کے بیٹے کو, اس کا نام بھی معاویہ تھا, اس کو جو ہے وہ امیر بنایا گیا. اچھا وہ بیمار رہا اور اس کی ایج بھی زیادہ نہیں تھی, لیکن وہ اہل بیت کرام کے ساتھ, صحابہ کرام کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا تھا, اور وہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا. یہاں تک لکھا ہے کہ اس کو کہا کہ تمہارا تو انتقال ہونے والا ہے, تم کسی اور کو اپنے جانشین بنا دو. تو اس نے کہا کہ جس تخت و تاج میں نے لذت محسوس نہیں کی تو میں کسی اور کی طرف کیوں کنورٹ کروں. یعنی کہ یزید کے والد حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا بیٹا بھی اس کا مخالف, یہ بیچ میں ایسا بدبخت نکلا اور کیسا ٹوسٹ آیا. اور پھر مختار کتنا زبردست اس نے ابتدا میں کام کیا, اور اتنا یعنی کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹوسٹ ہے اس واقعے کے اندر کہ اچھا اتنا برا ان کا پھر انجام ہوا. اچھا ایک اور بات یہاں پر مختار کے انجام پر آخر میں کلام کریں گے, ایک اور بات یہاں پر ہمارے ناظرین کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ چند ہزار ہی تھے جو یزید کے ساتھ تھے, بقیہ ساری دنیا اس وقت جہاں کہیں بھی مسلمان تھے. ایون کہ جیسے کہ ابتدا کے واقعات کے اندر ہم نے اور جانساران کی جانساری دیکھی, تو شہادت کے بعد بھی جب آپ کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار میں رکھا ہوا تھا تو اس نے گستاخی کی, تو وہاں پر بھی ایک صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کو خاموش کروایا. اور ایک اور جگہ پر بھی اس طرح کا واقعہ ہوا, تو ایک نابینا جو ہے وہاں پر موجود تھے, تو جب اس نے گستاخی کی تو انہوں نے اس کو بہت برا بلا کہا. اس نے معاذ اللہ کہا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی کمزور بات کہی, تو اس نے جب جواب دیا حالانکہ نابینا تھے تو ابن زیاد نے معاذ اللہ ان کو بھی شہید کروایا. جب یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے اہل بیت کرام سے محبت کرنے والے وہاں بھی موجود تھے, لیکن ظاہر ہے کہ طاقت اس وقت ان کے پاس تھی,
ریاست سے لڑنا آسان نہیں,
تو وہ پھر آسان نہیں تھا, اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ.
اچھا سر انور کی بات ہو رہی ناظرین, یقیناً جو اسد بھائی نے اشارہ کیا اس پورے واقعے کا ایک اور عجب ٹوسٹ, اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر. مختار سخفی جس نے کمال کا کام کیا یزیدیوں سے, ایسا عبرتناک جس کو کہتے ہیں نا بدلہ لیا کہ دل کو تھوڑی سی کہیں راحت محسوس ہوتی ہے کہ ان ظالموں کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا. مگر مختار سخفی کے ساتھ کیا ہوا اس پر بات ضرور کریں گے, مگر اس سے پہلے جیسے ہمارے اسد بھائی کہہ رہے تھے کہ سر انور سے امام علی مقام سے محبت کئی دلوں میں تھی, نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں تھی. آپ کو کچھ ایسے واقعات بھی سناتا ہوں کہ لوگوں کو ایمان ملا سر انور کی کرامت کی وجہ سے. ایک نصرانی, ٹھیک ہے, یعنی جو غیر مسلم ہوتے ہیں, راہب تھا, وہ اس نے سر انور کو دیکھا تو پوچھا کہ دیکھا کہ سر انور کو لے کر وہ لوگ کہیں جا رہے تھے, تو اس نے کہا کہ کیا تم لوگ ایک کام کر سکتے ہو کہ 10,000 اشرفیہ لے کر مجھے ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو, میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. تو لالچی پہلے ہی لالچی تھے, وہ تو پیسوں کی لالچ میں سب کر رہے تھے. تو وہ ان فوجیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم رات یہیں رک جاتے ہیں, آپ اپنے ساتھ لے جائیں. 10,000 اشرفیہ لی اور نصرانی راہب کے حوالے کر دیا, غیر مسلم. وہ اپنے گھر لے گیا, اس نے سر مبارک کو دھویا, خوشبو لگائی, رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا, تکتا رہا, اور وہ کہتا ہے کہ آسمان تک نور بلند ہو رہا ہے. راہب نے ساری رات وہ رو رو کر گزاری. صبح ہوئی تو اس نے اسلام قبول کیا, گرجا گھر اور جا کر اس نے اس کا مال متا سب چھوڑ دیا, گرجا گھر بھی چھوڑ دیا, اپنی زندگی جو ہے وہ اہل بیت کی خدمت میں گزارنا شروع کر دی. یعنی امام حسین کی دیدار کی برکت سے, سر انور کی صحبت کی برکت سے غیر مسلم کو ایمان مل گیا. مگر یہ کیسے کلمہ گو تھے کہ لالچ ایسا غالب تھا کہ وہ امام حسین کو شہید کر کے خوشیاں منا رہے تھے. کیا خوبصورت شعر لکھا مولانا حسن رضا خان صاحب نے, دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر, دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر, کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت. یزیدیوں نے لشکر امام علی مقام اور ان کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے ناظرین, اور جو راہب سے لیے تھے آپس میں تقسیم کر لیے, مگر جب تھیلیوں کے منہ کھولے, جب 3 تھیلیوں میں درہم و دینار رکھے تھے نا, تو وہ سب کے سب درہم و دینار ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے, پتھر کے پیس بن گئے تھے. اللہ. اور ان کی ایک طرف 12-13 سورہ ابراہیم کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی, ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, یعنی ترجمہ, اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. اور انہی پتھر کے حصے پر, پتھر کے ٹکڑوں پر, دوسری طرف 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 تحریر تھی, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ترجمہ, اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. اللہ اکبر, یہ قدرت کی طرف سے ایک درس عبرت تھا کہ اے بدبختوں, جس مال و دولت کے لیے تم نے سب کچھ کیا تھا وہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہ رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ناظرین ایک بات سمجھنی ہے اس پورے واقعے سے, کہ جب بھی مال و دولت دنیا کی لالچ نے سر اٹھایا نا, تو بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا. ایک حدیث پاک ہے, اور جب بھی اس کو پڑھیں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ بندہ ہل کر رہ جاتا ہے, اور وہ حدیث پاک کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں, وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. اب یہ مثال کیسی ہے کہ بکریوں کا ریوڑ جا رہا اور دو بھیڑیے بھوکے چھوڑ دے, وہ تو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیں گے نا. ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے اگر انسان کے دل میں مال کی یا مرتبے کا لالچ ہو. اور آج یہ کتنا بڑا معاملہ ہے, لوگ خرچ کرتے ہیں, کہتے ہیں کس طرح شہرت مل جائے, مرتبہ مل جائے, اقتدار مل جائے, پھر خرچ وصول کر رہے ہوتے ہیں جی. ظالم کے ظلم کر کے لوگوں کی جیبوں سے نکال رہے, تو کیا کرو گے؟ یہ کربلا کا یہ واقعہ بھی آپ کے لیے درس نہیں ہے؟ میرے مسلمان بھائی جو ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں, خدا را توبہ کیجئے. یہ یزیدی طریقہ ہے کہ دنیا کے اقتدار کے لیے, دنیا کے مال کے لیے لوگوں پر ظلم کیا جائے, لوگوں کی زمینیں دبا لیتے ہیں, لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ آپ کی بھول ہے. آج آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, مگر ایک دن ہوگا جب ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا. اللہ مظلوم کے ساتھ ہے, اور ظالم کو ہمیشہ برباد ہوتے ہی دیکھا ہے. اگر یہاں برباد نہیں ہوا تو وہاں تو بربادی ہے ہی نا. آپ دیکھیں 3 سال 7 کتنے مہینے, 3 سال
7 ماہ,
4 سال بھی پورے نہیں ملے یزید کو, اور کیڑے کھا رہے ہیں اس کی لاش کو, جو امیر المومنین بننا چاہتا تھا, مسلمانوں کا خلیفہ بننا چاہتا تھا. کیا حال ہوا اس کا؟ کیا کہیں گے اسد بھائی؟ یہ حب جا اور مال جو ہے تباہ کر دیتی ہے.
جی بالکل ایسا ہی, اور اس کی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو ان زمانوں میں بھی تھی, آج کے زمانوں میں بھی ہیں. ہم آس پاس بھی اگر غور کریں, اصل میں جب طاقت اور مال,
اللہ,
یہ جب دونوں آ جاتی ہے نا, تو پھر بندے کے پاؤں زمین پہ لگنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں. اللہ پاک جسے بچائے, ورنہ اتھارٹیٹیو جب بندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی سب کچھ. اب دیکھیں نا انسان کی کیسی عجیب جبلت ہے کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا کتنوں نے کیا, نبوت کا دعویٰ کر دیا کتنوں نے کیا, حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ نہ ہم خدا ہیں نہ نبی ہیں, تو جھوٹے تو ان کو پتا ہی ہے نا کہ ہم کیا ہیں. لیکن ان دونوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو دولت اور اتھارٹی جب وہ ملتی ہے تو بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور پھر یہ نیور اینڈنگ سٹوری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں جا کے, جیسے ابھی آپ کچھ وہ فرما رہے تھے نا کہ اس طرح کے گناہوں میں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں, ان لوگوں کے انجام کی سٹوریاں سنیں. یہ جو بڑھتے ہیں بے حیائی کے کاموں میں, تو وہ بڑھتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اپنے آپ سے بیزار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ کہیں تو جا کر اختتام ہوگا
جی،
لیکن اختتام نہیں ہوتا، سکون نہیں ملتا، پھر یہ اچھا یہ بھی پھر ظلم کی طرف بڑھتی ہے، جب یہاں سے بڑھتے ہیں تو پھر کوئی قتل دیکھنا ان کو اچھا لگ رہا ہے، تو کسی کی تکلیف سے لذت، یعنی کہ سیلف سیٹسفیکشن کا لیول اتنا ان کا بگڑ جاتا ہے کہ پھر
روئے
جی، کوئی روئے، کوئی تکلیف میں آئے تو پھر یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اسی سٹوری کو تھوڑا سا ہم اور آگے دیکھیں تو پھر مروان بھی بنا، مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک جو ہے وہ امیر بنا۔ اب اس کے ساتھ بھی بڑی عجیب بات ہے، یہ جب بادشاہ بنا تو اس سے پہلے بڑا نیک تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سجیدہ ام دردا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، بڑی نیک پارسا تھی، کیونکہ ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ہجرت کر
بڑا
ان علاقوں میں تشریف لے گئے تھے، اور بڑا زبردست ان کی پرسنالٹی ہے۔ تو ام دردا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ رہا کرتا تھا، حاضری دیا کرتا تھا، سیکھتا تھا، لیکن جیسے ہی یہ بادشاہ بنا اور اس کے پاس عمارت آئی، اس کے بعد کے اس کے واقعات پڑھ لیں تو بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں دولت، شہرت اور اتھارٹی، ان تینوں کی جو برائی ہے اس سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اور اگر اس کی ہم ہسٹری دیکھیں تو پھر بڑی طویل ہے۔
استغفراللہ۔ مختار ثقفی، کام تو بہت بڑا کیا مگر جی، انجام بہت برا ہوا، کیا ہوا ایسا اس کے ساتھ؟
اللہ اکبر، یہ پھر ایک اور ٹوسٹ ہے، اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا
ایمان کے ساتھ
تو آج اس کو ہم سلام کر رہے ہوتے، لیکن اس کے اندر غرور، تکبر اور کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ معاذ اللہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر
دیا، اللہ اکبر،
اور جو مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف چلا جائے تو وہ کافر اصلی سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے، مرتد کا اس پر حکم ہوتا ہے۔ تو اس نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ میرے پاس جو ہے وہ فرشتہ آتا ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو معاذ اللہ، پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ وہاں پر حرمین شریفین میں وہ تھے، انہوں نے پھر مختار ثقفی کے خلاف لشکر بھیجا، اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوا، یعنی کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے اس سے بڑی مثال اور کیا ملے گی، یعنی کہ کہاں سے چلا اور انجام جو ہے وہ کتنا برا ہوا۔ اسی لیے حدیث پاک جو ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ انجام اور جو اینڈ ہے، آل از ویل اف اینڈ از ویل، یہ ہے وہ پوائنٹ کہ جہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام تھر تھر کانپا کرتے تھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے، مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب ہو، کیونکہ ساری زندگی کسی نے بہت ہی اچھے اعمال کیے، آخر میں اگر ایمان سلب ہو گیا تو چلا گیا، اور اگر ساری زندگی کفر میں گزرا۔ ایک صحابی کا وہ واقعہ ہے کہ جنگ کے دوران ہی مسلمان ہوئے، اب مسلمان ہوئے اور یہاں پر جا کر جان قربان کر دی، شہید ہو گئے، اب اس دوران کیا نماز، کیا روزہ، کیا رمضان، کیا زکات، کچھ بھی نہیں، لیکن چونکہ انجام جو ہے وہ صحابیت پر ہوا تو قیامت تک کے سارے اولیاء مل کر بھی ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اینڈ اور اختتام
کیا بات،
یہ بڑا امپورٹنٹ ہوا۔
ناظرین، یہ بہت کمال کا پیغام ہے، اس لیے ہمارے ان تمام سلسلوں کا ہم بھی اینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو زندگی کا جو اصل اختتام ہے نا، اگر وہ ایمان کے ساتھ ہے تو پھر ہی سارے اعمال کا کارآمد ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایمان جو ہے ہمارا پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ ہوگا تو جنت کا ویزا لگے گا نا۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے اور آپ اللہ نہ کرے بغیر ایمان کے دنیا سے جاتے تو پھر سارے حج، عمرے، عبادتیں، یہ سب نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک سے بار بار ایمان کی سلامتی مانگے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈریں۔ کچھ لوگوں کو شاید یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ایمان بھی چھن سکتا۔ آپ دیکھیں نا، اتنا شاندار کام کرنے والا، اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ ایمان پر نہ گیا دنیا سے۔ تو یہاں یہ بھی ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اگر آپ بہت اچھے کام کر بھی رہے ہیں تو یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، ہمیں خوف رکھنا ہے۔ اچھا، یہ خوف صرف ہم کہہ رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے لے آئی یہ بات کہ ایمان بھی چھن سکتا ہے اور ایمان کے خاتمے کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں۔ دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، ہاں حدیث میں یہ دعائیں موجود ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ناظرین، یہ کون کہہ رہا ہے کہ جن کے صدقے میں ایمان ملا ہے، ہم کہتے ہیں نا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، جن نبی پاک کے صدقے دین ملا وہ دعا کرنے کے، اللہ میرے دل کو سلامت رکھی، ہماری تعلیم کے لیے۔ اچھا، صرف نبی پاک نہیں، صحابہ اکرام یہ دعائیں کیا کرتے، خود سبحان اللہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کتنا بڑا نام ہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں کبھی فکر ہوئی ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں؟ ہمیں اپنی گاڑی سلامت رکھنے کی، اپنا موبائل سلامت رکھنے کی، اپنے پیسے سلامت رکھنے کی فکر ہے، خیال بھی رکھتے ہیں، زیادہ ہو تو گارڈ رکھتے ہیں، لاک رکھتے ہیں، کبھی ایمان سیکیور رہے اس کے بارے میں سوچا؟ تو ناظرین یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ایمان چھن سکتا ہے. اس میں یقیناً زبان کی لغزشیں بھی ہیں، بد اعمالیاں بھی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک باؤنڈری ہے، ہم اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکتے. کچھ کومیڈین یا کومیڈی کے ذریعے جو ہے منہ سے ایسے جملے نکال دیتے ہیں کہ بندے کا ایمان چلا جاتا ہے. کچھ جناب دوستوں کے ساتھ مذاق مستی ہو رہی ہوتی ہے جس میں جنت کا بھی مذاق اڑ رہا ہے، دوزخ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ اور فرشتوں کے بارے میں. ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری زبان کو ہمیں ایک لگام دینی ہے. تو زبان کی بے احتیاطیاں بھی، بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ گناہوں کی کثرت، جن کی عادت ہوتی ہے نا وہ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور ڈر ہے کہ ان کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو. اسد بھائی میں چاہوں گا آخر میں آپ بھی کچھ ایسے طریقہ بتائیں ہمیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکیں اور اسپیشلی کن کاموں سے بچے کہ جو ایمان کے برباد ہونے کا سبب بن سکتے ہیں.
دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں. ویسے تو جیسے آپ نے کہا کہ گناہ ایمان کی بربادی کا سبب ہو سکتا ہے، اب اس میں غیبت کے بارے میں کچھ اسپیشل واقعات ہیں، اسی طرح بدکاری کے بارے میں،
حسد کے بارے،
شراب کے بارے میں ہے، برے خاتمے کے جو اسباب ہیں اس کے اندر حسد کو، اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں دل میں چھپی ہوئی دشمنی رکھنا، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی ہے ان کی ہے، پھر جو بے ادبی ہے یہ بھی بہت بڑا سبب ہے. یعنی کہ انبیاء، اولیاء، صحابہ، تمام اہل بیت کرام کی جو تعظیم اور تقریب ہے نا، ہم نے دیکھا ہے کہ جو بے ادب ہوتا ہے نا وہ باغی ہو جاتا ہے، جو با ادب ہے وہ باغی نہیں ہوتا، وہ گناہگار ہو سکتا ہے لیکن باغی نہیں ہوتا.
واہ واہ.
تو یہ جو عدم تعظیم والا فیکٹر ہے نا، اور اس میں بھی بڑی بے باکی ہے آج کل، تو معاذ اللہ بزرگوں کے بارے میں تو صحابہ کے جس کو دیکھو،
اصل میں بات سوچتا ہی نہیں نا بات کرنے سے پہلے، ہر بندہ انٹرپریٹیشن اپنی طرف سے کر رہا ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات ایسے دوست ہوتے ہیں جس کے ساتھ بیٹھ کے ایسے گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے قرآن اور حدیث کے بارے میں جیسے بہت بڑے عالم بیٹھے.
تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ادب کا دامن ہم نہ چھوڑیں، اور سب باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ اللہ کی ہر طرح کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا، یہ ایمان کی حفاظت کے لیے ایک سبب ہے.
دعا کرتے رہیں،
دعا کرتے رہیں. اس کے لیے امیر علیہ سنت کا بڑا زبردست رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، برے خاتمے کے اسباب. یہ یعنی کہ یوں سمجھے کہ کلیکٹیولی ایک جگہ پر برے خاتمے سے بچنے کے جو اسباب ہیں ان کا بیان، اور اتنے عبرت ناک اس میں واقعات ہیں کہ وہ پڑھنے کے بعد واقعی انسان جو اس طرف سوچنے پہ مجبور.
ناظرین یہ بہت زبردست ہماری بکلیٹ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، برے خاتمے کے اسباب، پلیز اسے دیکھیے، اس کتاب کو پڑھیے. وہ اسباب لکھے ہیں حدیثوں کے ذریعے کہ جس کے ذریعے خاتمہ ہمارا جو برا ہو سکتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، تو ہمیں پہلے پتہ تو چلے کہ کن چیزوں سے برا خاتمہ ہو سکتا ہے تاکہ ان سے بچیں. اور امیر علیہ سنت و عظیم ہستی ہیں آج کے دور میں جو ہمیں بار بار ایمان کی سلامتی کا درس دیتے ہیں. آپ امیر علیہ سنت کے اشعار پڑھیں تو اس میں آپ کو جا بجا ایمان کی سلامتی کی بات ملے گی، خوف ملے گا اور احساس پیدا کرنے والے اشعار ہیں. بڑا پیارا شعر ہے نا کہ خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. ہم انہی اشعار پر، انہی دعاؤں پر اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، کلمے والی اور اکاش مدینے والی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی ہمیں موت نصیب ہو، جنت البقیع مدفن نصیب ہو، اور جنت الفردوس میں نبی پاک اور اہل بیت اطہار کا ساتھ نصیب ہو. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تقریباً اب آج ہمارے آلموسٹ 10 سلسلے مکمل ہوئے. اپنے فیڈ بیک بھی ہمیں دیجیے گا. انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ حکیم.